خزانہ ہے یہ عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ آ جائیں سب سیکھ لے دین کو نیکی کی راہ پلانا ہے یہ
والصلاه والسلام على خاتم النبيين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك وصحبه يا حبيب الله صلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. مکتبۃ المدینہ کے رسالہ زیادہ درود و سلام پیج نمبر 2 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 1، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب ہو بھی بے ثواب، یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف یعنی کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. محمد ذاکر آزاد تاری عرض کر رہا ہوں. میرا مرشد کریم امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ یا سیدی، بہت سارے عاشقان رسول کے سوال ہوتے ہیں کہ ہم گناہ سے بچنا چاہتے ہیں، گناہ سے بچنے کی نیت بھی کرتے ہیں، گناہ نہیں کرنے کی نیت بھی کرتے ہیں، تو پھر جو ہے گناہ ہم سے ہو جاتے ہیں، تو کیا ایسا عمل کریں ہمارا دل نیکیوں میں لگے؟ اس حوالے سے کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں. یا سیدی، آپ سے دعا کی درخواست ہے. تقریباً 8 سال ہو چکے ہیں ڈپریشن کے مرض میں مبتلا ہوں، دوائیاں بھی چل رہی ہیں سکون کی.
اللہ اکبر، اللہ پاک آپ کو اس مضی مرض سے صحت نصیب کرے، راحت نصیب فرمائے، گناہوں کی بیماریوں سے بھی ہم سبھی کو اللہ پاک شفائے کلی عطا کرے، نیک بنائے. وہ نیک بننے کے لیے سر سیریس بننا پڑتا ہے، اور ہم لوگ اصل سیریس نہیں ہیں. گناہ چھوڑنے پر اگر بندہ سیریس ہو جائے نا تو بچ سکتا ہے. بعضوں کو یعنی خواہش ہوتی ہوگی کہ یار موقع ملے تو چوری کر لوں، لیکن ڈر لگتا ہوگا پولیس سے، بدنامی سے. یعنی کئی ایسے گناہ ہیں جو معاشرے میں معیوب سمجھے جاتے ہیں، بندہ وہ گناہ نہیں کر رہا، چوری نہیں کرے گا، نماز چھوڑ دے گا. نماز چھوڑنا بھی تو گناہ ہے، لیکن چونکہ اب معاذ اللہ معاشرے میں اس کو معیوب نہیں سمجھتے، لیکن کوئی نماز نہیں پڑھتا اس کو برا نہیں سمجھتے، اور اگر کوئی چوری کرے چور ہے ہم برا سمجھتے ہیں. دونوں کام برے ہیں، لیکن عوام جو ہے معاشرہ ایک کو برا سمجھتا ہے، تو عوام سے ڈر لگتا ہے، اس لیے بندہ چوری کرنا چاہتا ہے تب بھی ہمت نہیں کرتا. اور خیر یہ اس کے حق میں بہتر ہی ہے کہ چلو بندوں سے ہی ڈر کر گناہ سے تو بچ ہی رہے. لیکن یہ کہ کاش حقیقت میں اللہ سے ڈرتا، کہ لوگوں سے ڈر کر جو گناہ چھوڑتا ہے، اگرچہ وہ گناہ سے بچ رہا ہے، لیکن اللہ پاک سے ڈر کر چھوڑتا تو کچھ اور بات ہوتی. تو اس لیے وہ ہمیں سیریس ہونا چاہیے، یار میں لوگوں کی وجہ سے تو یہ کئی کام چھوڑ دیتا ہوں، کئی مباح کام بھی بندہ نہیں کرتا، شرماتا ہے. آپ ذرا اذان دے دیں، شرم آتی ہے، گناہ کرتے شرم نہیں آتی، اللہ کا نام لیتے شرم آتی ہے. آپ دیکھیں ہر ایک اذان دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے، شرم آتی ہے. تو جو اذان دیتے نہیں کیا وہ الٹ اس کا معاملہ، شرم کے ساتھ لفظ بے شرم لگاؤ گے کیا؟ داڑھی رکھ لو شرم آتی ہے. امام او نہیں یار شرم آتی ہے، آتی ہے نا شرم، امام باندھتے ہوئے گالی بکتے شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتے شرم نہیں آتی. لوگوں کو سمجھ نہیں آتی نا ان چیزوں کی، امامے کی سمجھ آتی ہے، نظر آتا ہے امام. شرماتے ہیں، زلفے نہیں رکھتے، اکثر نہیں رکھتے، حالانکہ پتا بھی یہ سنت ہے، شرماتی. تم شرم کی وجہ سے کئی نیکیاں ہم چھوڑ دیتے ہیں، لیکن افسوس خدا سے حیا کرتے ہوئے، اس کے محبوب سے شرم کرتے ہوئے، گناہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے. ہم نہ سدھرے ہیں نہ سدھریں گے، قسم کھائی ہے، وارا معاملہ ہے. اس طرح آپ سوچیں اور سیریس لیں گے نا تو گناہ چھوٹیں گے. چھوٹی چھوٹی تکلیف کو کبھی بندہ یاد کرے، مثال کے طور پر انجیکشن کھانے کا سبھی کو تجربہ ہوگا، کم و بیش انجیکشن میں تکلیف اتنی نہیں ہوتی، لیکن بعد انجیکشن ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں درد ہوتا ہے. اگر پتا ہے کہ یہ جو انجیکشن مجھے لگے گا نا، اس میں پھر درد ہوگا، برف گھسنا پڑے گا مجھے، تو وہ جب انجیکشن سوئی لہراتا ہوا آئے گا، حالانکہ وہ مطلب اس کا سارا انداز مطلب وہ اسپرٹ لگا رہا ہے، ادھر اسپرٹ لگا رہا ہے، جراثیم نہیں جائیں گے، بڑے ہولے ہولے مان سے لگا رہا ہے، لیکن جان نکل رہی ہے، آہ نکل جائے گی، انجیکشن لگ جائے. یہ ایک بہت چھوٹی تکلیف ہے، تو اس پہ آدمی سوچے کہ میں ایک سوئی جو لگی مجھے، اس سے تکلیف بڑے پیار سے اس نے لگائی ہے، آدمی اس کا ہلکا ہے، بازوں کا ہلکا ہوتا ہے، بازوں کا بھاری ہوتا ہے، یہ کہا جاتا ہے، اور واقعی بازوں میں درد زیادہ ہوتا ہے، بازوں میں پتہ بھی نہیں چلتا، پھر بھی ڈر لگتا ہے نا ایک سوئی. تو اب یہ کہ میں یہ جو جھوٹ بولنے جا رہا ہوں، اگر مجھے سانپ نے یا ڈسا یا بچھو نے ڈنک مارا تو میرا کیا بنے گا؟ میں وہ ہوں نازک کہ سوئی برداشت نہیں کرتا، یہ میں سانپ یا بچھو کا ڈنک کیسے برداشت کروں گا؟ اعلی حد القیاس. اس طرح غور کرے. پھر قبر کسی کے لیے جہنم کا گڑھا تو کسی کے لیے جنت کا باغ ہے. تو اب یہ کہ آدمی یوں سوچے کہ میں اگر قبر میں مجھے کوئی بھی عذاب، نہ آگ آئے نہ سانپ آئے، بس قبر کی جو سائز نظر آ رہی ہے نا، اس میں مجھے تھوڑی اس کی سائز بڑھ جائے گی، اور میں اس میں کھڑا بھی رہ سکوں گا، بیٹھ بھی سکوں گا، میں اس سے نکل نہیں سکوں گا، پر میری اتنی سزا ہوگی کہ میں نے جھوٹ بولے، میں نے غیبت کی، میں نے نمازیں ترک کی، میں نے ماں باپ کا دل دکھایا، گناہ کیے، تو اب مجھے اس قبر میں قید کیا جائے گا ایک دن کے لیے. اور اگر کسی کو تجربہ ہو جائے ایک دن کو قید کرنے کا، اس کی نانی یاد آ جائے گی، برداشت کر ہی نہیں سکتا، تو قبر میں عقل بھی تو سلامت ہوگی نہیں، ہمارے موت کے ساتھ یہ کہ ورنہ تو ثواب اور عذاب کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہ چلے تو پتہ چلے گا، سب آنے جانے والوں کو بھی پہچانتا ہے جو قبر کے اندر ہے نا، اگر پہچانتا ہے تو اس سے انس لیتا ہے، سلام کرتا ہے وہ، تو جواب اللہ کی عطا سے وہ دیتا ہے مردہ کی روایت میں باغ. اس کے گویا حواس قائم ہے. اب کسی با حواس کو، با عقل کو جو سمجھتا ہے، وہ قبر میں بند کر دیا ہے تو کیسا ہے؟ تو یوں اگر اپنے آپ کو بندہ ڈرا کہ یہ تو معاملہ درپیش ہے ہی ہے، ہم بچے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب پیدا ہو، ہو خوشیاں خوشیاں، لیکن یہ کہ یہ بچہ بیچارہ بڑا ہو کر، صحیح بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے نا گناہ گار لوگ ہیں، آزمائشوں میں اسی کے پڑھنے کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم، اگر احساس ہے تو پیدا ہو کر آزمائش میں آئے. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک پرندے کو دیکھا کہ درخت پر ایک شاخ پر بیٹھتا ہے، ادھر سے کچھ چگتا ہے پھل یا پھول، پھر اڑ کے ادھر، تو آپ نے اس پر رشک کرتے ہوا کہا کہ یہ پرندہ، اس کو نہ موت کا پتہ ہے، نہ اس کو آخرت کا معلوم، نہ اس کے کچھ عذاب کا مسئلہ ہے، اس کو کوئی سوال جواب قبر کے کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے مطلب فرمایا کہ کاش میں ایک پرندہ ہوتا جو ایک شاخ سے دوسری شاخ پر بیٹھتا، اس کے میوے کھاتا، پھل کھاتا، اس کے میں انسان نہ ہوتا، کاش کہ میری ماں نے ہی مجھے نہیں جنا ہوتا. یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے، کاش کہ میری ماں نے یہ مجھے نہیں جنا ہوتا. فرماتے کہ میں کوئی فربے دمبا ہوتا, یعنی کہ تگڑا دمبا ہوتا, مجھے پالتے پوستے تگڑا کرتے, ذبح کر کے کچھ گوشت کھا لیتے, کچھ گوشت سکھا لیتے, میں انسان نہ ہوتا. تو یہ وہ ہستیاں جن کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس نام لے لے کر جنتی کہا ہے. ان کے جنتی ہونے میں قطعاً کو شک ہی نہیں, فائنل جنتی ان کے خوف خدا کا یہ حال ہے. ہمارا تو پتہ ہی نہیں ہوگا کیا, ہم تو بس وہ روزگار کے چکر میں سب مارے مارے پھر رہے, ہم لوگ بے قرار ہیں. حالانکہ اللہ پاک نے جس کی جتنی زندگی مقرر فرمائی ہے کہ اتنے سال یہ جیے گا, اس کو روزی پہنچائے گا. اب ہم کو پراٹھے چاہیے, ملائی چاہیے, ایک بات ہے, اللہ پاک روزی پہنچائے گا, انہیں وہ عطا فرمائے گا, اور اس نے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے اپنے, یہ جس کو جتنا زندہ رہے گا جو اس کو روزی ملے گی, لیکن ہم مارے مارے پھر رہے ہیں. مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ روزی جس کا اللہ پاک نے ذمہ کرم پر لیا ہوا ہے اس کے لیے تو انسان مارا مارا پھر رہا ہے, لیکن ہر فرد کی مغفرت اپنے ذمہ کرم پر نہیں لی, اس کے لیے پرواہی کوئی نہیں, پرواہی کوئی نہیں. یوں مطلب یہ کہ وہ سوچنا ہے اور غور کرنا ہے, تو اس طرح غور کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ گناہوں سے بچتے رہیں گے. حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جو شخص کسی حرام کام پر قادر ہو, نہ اس پر وہ کر سکتا ہو, پھر اسے صرف اللہ کے خوف کی وجہ سے چھوڑ دے, تو اللہ تعالی آخرت سے پہلے دنیا ہی میں جلد اس کا ایسا بدل عطا فرماتا ہے جو اس حرام کام سے بہتر ہو. یہ کہ بندہ گناہ چھوڑ دے, اللہ کے خوف سے چھوڑنے کی فضیلت ہم نے سنی, اور بندوں کے خوف سے بھی چھوڑے گا تو یہ کہ یہ فائدہ تو ہوا اس کا کہ گناہ سے وہ بچ گیا, لیکن یہ کہ اللہ کے خوف سے چھوڑنا, میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے, یہ بھی ذہن میں بیٹھ گیا نا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے, تب بھی یہ آدمی گناہ سے بچے گا. کہ کوئی معزز آدمی ہو اس کے سامنے بندہ تھوڑا سنبھل کر بات کرے گا وہ بچے گا, یا بہت سارے گناہ کے کوئی ایک بھی دیکھ رہا ہو, بچہ بھی دیکھ رہا ہو, تو آدمی اس سے وہ بچ کر مطلب رہے گا کہ نہیں اس کے سامنے دیکھ لے گا, وہ دیکھ لے گا, ڈرتا آدمی, لیکن وہ دیکھے اس کی توجہ ہو نہ ہو ہم ڈرتے ہیں, اللہ دیکھ رہا ہے یہ تو کنفرم ہے نا, ہمارا ایمان ہے, پھر بھی ہم مطلب ہے کہ افسوس کہ نہیں بچتے گناہوں سے. اللہ کریم ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
اسی لیے اکثر و بیشتر دوست احباب بات کرتے ہیں کہ یار شادی کے بعد ہمارے حالات ایسے ہو گئے, شادی کے بعد ایسے معاملات ہو گئے, تو یہ سیدی یہ شادی کے بعد سے مراد کیا ہم بدل جاتے ہیں یا ہم ان حالات کو سمجھ نہیں پاتے جس کی وجہ سے ان کو حل کرنا یا ان معاملات کو ٹھیک کر نہیں پاتے, تو اس حوالے سے بھی مدنی پھول عطا فرما دیجئے.
شادی کے بعد بدل جاتے ہیں, تو یہ شادی کرنے کے بعد بندہ وہ کہا جاتا ہے پریکٹیکل لائف میں آتا ہے, یعنی باقاعدہ اس کی زندگی اب شروع ہوتی ہے شادی کے بعد, یہ کہا جاتا ہے, یعنی یہ ضروری نہیں ہے مطلب, لیکن کہا جاتا ہے, اور یہ دنیاوی اعتبار سے کہا جاتا ہے, باقی دینی اعتبار سے تو جیسے ہی بالغ ہوا پریکٹیکل لائف اس کی فائنل ہے, جو فرض ہو گیا وہ اب اس کو کرنا ہی کرنا ہے شادی کے بعد اور شادی کے پہلے بھی. تو یہ کہ دنیاوی اعتبار سے وہ کہا جاتا ہے کہ پریکٹیکل لائف میں آ جاتا ہے, انسان بدلتا ہے, اس پر کچھ ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, کہ پہلے ماں بہنیں تھیں تو وہ کہا جاتا ہے کہ ماں بہنیں عیب چھپا لیتی ہیں, اب یہ پرائے گھر سے آئی ہے, یہ عیب چھپائے گی, یہ کمزوری چلائے گی, یا اپنے ماں باپ کو شیئر کرے گی ساری باتیں, اپنی دوستوں کو بتائے گی, سہیلیوں کو, یعنی یہ خطرات تو ہوتے ہیں اس میں, تو یوں تھوڑا بندہ سنبھلتا ہے کہ یار اب احتیاط کرنی ہے. इस तरह मतलब ये कि और मामलात में पहले कमाने में थोड़ा सुस्ती होती थी, बाज होते हैं आज के एक तादाद होती है कि क्वालिटी के कमाते नहीं, या मतलब सुस्ती करते हैं, मुफ्त बैठे बैठे खाते हैं, शादी के बाद खाते हैं, घर में जब तक इस तरह करते हैं ना ये सुस्ती करते हैं, दुकान पे नहीं जाते, तो घर में शोर शराबे तो होते होंगे, लेकिन ये माँ बाप औरों को बोलते नहीं होंगे कम। अब जो आई ना ये आम, हमको तो बहुत बहुत पता है ना, खतूत वगैरह कमाता नहीं है, कमा के लाता नहीं, खर्चा देता नहीं है, ये सुन रहे होंगे, इनको बहुत सौ तजर्बा होगा, खर्चा नहीं देता, कुछ देता नहीं है, सारा माँ बाप को दिया था, अपनी अम्मी को दिया था, मुझे नहीं देता, बच्चों को प्यार नहीं करता, बच्चों को देता नहीं है। तो ये मसाइल जो नहीं, ये शादी के बाद ये खड़े होते हैं। तो यूं बंदा थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ में आता है, इसको तजर्बात बहुत हो जाते हैं। अगर बीवी अच्छी मिलती है, खुद भी अच्छा है, तो समझो घर दुनिया में जन्नत बन का नमूना बन जाता है। अगर दोनों में से एक भी वो खराब दिमाग का है ना, या खर दिमाग है, या गुसीला और गुस्सा नाफिस करने वाला, या बड़बड़िया इस टाइप का है, तो मतलब तबाही। तो इसमें अब यह कि दोनों पांचों उंगलियां सही नहीं है, तो दोनों मियां बीवी एक जैसे जहन के हों, इसका चांस बहुत कम है, बहुत सारा फर्क होता है कुछ ना कुछ। तो इसलिए वो जो अगर दोनों को मतलब कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, दोनों एक दूसरे की कमजोरियां चलाएं और मुट्ठी रखें बंद, ये घर की बात बाहर नहीं की जाती, अच्छे बच्चे घर की बात बाहर नहीं करते, ये अपने जहन में रखते। जब बच्चे जो ना समझे वो नहीं करते, जब अच्छे हों तो बड़े जब घर की बातें बाहर करेंगे तो इनको फिर कोई लकब देना भी समझ में नहीं आ रहा, क्या इनके लिए लकब च्वाइस किया जाए, ऐसे नादान और बेवकूफ लोग हैं। बीवी के कमजोरियां बताएंगे, बदन क्या क्या बताते होते हैं, मैं ज्यादा बोलता नहीं, जो बोलते हैं इनको समझ आती होगी, शर्म भी आती हो तो अल्लाह करे, शर्म आई तो सुधर जाएंगे, लेकिन इतनी समझ सबको होती नहीं है। जब घूमती है तो फिर सारी पोलें अपनी खोल देंगे और फिर सर पकड़ के बैठेंगे कि अब तो रुसवाई हो गई, अब मुंह किसको दिखाऊंगा जाके। जमाने जाहिलियत में भी रजब का एहतराम होता था, जंग बंदी हो जाती थी, लड़ाई होती थी तो हथियार रख देते थे, लड़ते नहीं थे। तो ये जमाने जाहिलियत में लोग इस तरह हथियार को रख देते थे, हथियार नहीं चलाते थे। तो अब कम से कम हम मुसलमान अपनी जबान को चलाने से बचे, हथियार तो दूर की बात है, जबान है उसको कंट्रोल कर ले, फजूल बातों से बचे। अब फजूल बातों से बचने का कहां है, अगर गुनाहों भरी बातों से बच जाए तो कमाल हो जाए, लेकिन गुनाहों भरी बातों से ही नहीं बच पा रहे तो फजूल बातों, फजूल बातें तो फिर भी गुनाह नहीं है, अगरचे नुकसानदेह है लेकिन गुनाह नहीं है, ऐसी पोजीशन है कि बस वो भी तो पुराने बुजुर्ग ये कह गए उनके तो अच्छा दौर होगा, अब तो बहुत बुरी हालत हो गई। ये कह बहरल फिर भी अल्लाह के नेक बंदों से दुनिया खाली नहीं है, हमें भी नेकों में अपना शुमूल रखना चाहिए, हम भी नेक हों, सालेहीन में से हों। इसलिए वो फजूल बातों से जितना हो सके हम सबको बचना चाहिए और कोशिश करते रहनी चाहिए। मन जद्दा वजदा, कि जिसने कोशिश की उसने पा लिया। जहां 100 बातें फजूल करते हैं तो 99 कर दे यार, एक एक भी अगर आपने उसमें से माइनस कर दी ना तो कुछ ना कुछ आपको सुकून मिलेगा, चलो यार एक से तो बचे बात से, वे दो कर दें 98 पर आ जाए, हो सकता है इस तरह कोई हमारी तरकीब बन जाए। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
मोहम्मद इस्माइल अत्तारी कराची से अर्ज कर रहा हूँ। अमीर अहल सुन्नत की बारगाह में सवाल अर्ज। कहा जाता है कि तहरीरी काम देर तक बाकी रहता है, तो तहरीर लिखने का जज्बा किस तरह बेदार किया जाए और तहरीर में निखार किस तरह पैदा किया जाए, जवाब इनायत फरमा दे।
अल्लाह अल्लाह, तहरीरें भी तरह तरह की होती है। तो अगर दीनी तहरीर लिखने का है तो वाकई इसके फवाइद, कुरान करीम भी आखिर वो जमा करके इसको लिख कर हमें सहाबा किराम ने अता फरमा दिया ना, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को जामेउल कुरान का लकब भी मिला, صدیق اکبر رضی اللہ انہوں نے جمع کرنا شروع کر دیا تھا. تو بہرحال یہ کہ اس طرح انہوں نے جمع کیا اور اس کا خط انہیں اس کو لکھا گیا. لکھا تو سرکار کے دور میں جا رہا تھا, کاتب وحی کہلاتے تھے, وحی لکھتے تھے, جن میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں. ان کا لکھا ہوا قرآن بھی ہمارے گھروں میں موجود ہے, جو آیتیں بہت ساری آیتیں سے جو انہوں نے لکھی ہیں الحمدللہ. تو انہیں جنت کہے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. ارے جس کو ہم اللہ نہ کرے گناہگار کہیں تو اس کا پھر لکھا ہوا قرآن تو گھر میں ہونا ہی نہیں چاہیے نا, کیا بھروسہ ان کا ایسے شخص کا, معاذ اللہ. تو یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ ہم تو حضرت امیر معاویہ اور سارے صحابہ کو ماننے والے لوگ ہیں. ہر صحابی نبی
جنتی جنتی,
سب صحابیات بھی
جنتی جنتی.
تو الحمدللہ. تو یوں مطلب تحریر, پھر احادیث مبارکہ تحریر کی گئی جو خزانہ آج تک ہمارے پاس ہے, اس سے ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں. آوازیں ریکارڈنگ یہ سب وہ ان کی ایج کم ہے, تحریر کی عمر زیادہ ہے, دیر پائیں گے. وہ بالکل دیکھیے والی چیز ہے. اب یہ کہ جذبہ کیسے پیدا کیا جائے, تو پہلے تو صلاحیت پیدا کی جائے نا, صلاحیت بھی ہونی چاہیے ورنہ تو مشکل ہو جائے گا, کیا کیا لکھ دیں گے. اگر دینی تحریر لکھنی ہے تو قرآن حدیث پر نظر ہو اس کی, اور بہت کچھ اس کی یعنی علمی صلاحیت اس میں ضروری ہے. اس کے بغیر تو لکھے گا تو وہ خود بھی ڈوبے گا دوسروں کو لے ڈوبے گا, ایسا بھی ہو رہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس کو دو حرف لکھنے آ گئے وہ مصنف بن بیٹھا. یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اس کے لیے مطلب یہ کہ اپنا ذہن بنائے, اپنے اندر اخلاص پیدا کرے کہ کیوں لکھ رہا ہے, اللہ کی رضا کے لیے لکھ رہا ہے یا اپنے نام و نمود کے لیے لکھ رہا ہے کہ میرا نام مع القاب لکھنا ضروری ہے اور اتنی رویلٹی ملے گی تو اتنا مجھے نفع ہوگا, بیچوں گا پیسے کماؤں گا. تو اگر یہ نیت ہے تو وہ جیسی نیت ویسی مراد, اللہ کے لیے لکھتا ہے یا نہیں یہ دیکھ لے کہ میں لکھتے وقت میری نیت کیا ہے. اچھا پھر یہ کہ لکھنا آنا چاہیے, خالی جس کے بعد علم ہو, ضروری نہیں کہ وہ کتاب بھی لکھنے کا اہل ہو, یہ ضروری نہیں ہے. پھر یہ اس کی اپنی لکھنے کی صلاحیت یہ سب میں نہیں ہوتی, یہ بھی کوشش کرتا رہے کوشش کرتا رہے, اور دوسرے کو اپنے سے جو کم درجے بھی ہو اگر وہ اس فن کا ماہر ہے تو اس کو مطلب دکھاتا بھی رہے کہ وہ کم از کم تحریری غلطیاں پکڑے, کیونکہ وہ لغت کا ایک اپنا علم ہے. یہ میں آپ کو صحیح عرض کر رہا ہوں, لغت کا اپنا علم ہے. جس طرح علماء میں اختلاف ہوتا ہے تو اہل لغت میں بھی اختلاف ہوتا ہے, اور ان میں بھی یعنی یہ فصحا کہلاتے ہیں اور یہ علم لغت کے عالم ہوتے ہیں, یہ ان علم لغت کے. اس میں کوئی عقیدہ اور مذہب کا کوئی متفق حساب نہیں ہوتا, بس علم لغت یہ فصحا. تو یہ جیسے وہ ہوتا نا غلط العام فصیح, اس سے مراد یہی ہے. یعنی علماء اگر بولتے ہیں کوئی اردو کا لفظ جید علماء, وہ یہاں غلط العام میں نہیں آئے گا, اگر وہ غلط بول رہے ہیں تو غلط العوام میں آئے گا کہ وہ فصیح نہیں ہے. یہاں یہ فصحا یہ اس کے ماہر ہوتے ہیں لغت کے, ان میں کوئی لفظ جاری ہو جاتا ہے نا تو وہ غلط العام فصیح کے تحت آتا ہے کہ یہ مطلب درست مان لیا جاتا ہے اہل لغت کے نزدیک. تو کئی ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں ہمارے ہم لوگ تو خیر اتنی ہمارے ترکیب نہیں ہوتی, وہ ایک باری باری پکڑتے ہیں. جیسے ہم بولتے ہیں چیخو پکار مچ گئی, اہل لغت کے نزدیک غلط ہے, واو نہیں آئے گا, چیخ پکار مچ گئی ہے نا, یہ ہے نا شرن کو اس میں پکڑنی ہے. لیکن یہ ہے اور بھی کئی مثالیں, اب میں کہاں اس میں تول دوں. یوں مطلب یہ کہ وہ اردو لکھنا بھی آنی چاہیے. بعض لکھتے ہیں تو اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ وہ ہارڈ سے ہارڈ الفاظ لکھتے چلے جاتے ہیں. اردو بہت اس کو زیادہ ہی اچھی آتی ہے, فارسی بھی آتی ہے عربی بھی آتی ہے, تو وہ اب وہ کیا آدمی نہیں پڑھے گا, وہ دیکھے گا تو رکھ دے گا, بھائی پڑھا نہیں آتا. تو اردو اس دور کی اس دور کے تعلق سے بولتا ہوں کہ اس دور کے مطابق اردو لکھے تو یہ تو میں نے تو کوئی کتاب نہیں دیکھی کہ ایسی کتاب ہو جس میں ایک جنرل آدمی بولے کہ ہاں یار میرے کو سمجھ آتی ہے، ہر لفظ سمجھ میں آتا ہے، ایسا مشکل ملے گا. اب ایسی کون لکھے؟ ایسی ممکن بھی نہیں ہے، نہ مجھے آتی ہے، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہر لفظ ہر ایک کی سمجھ میں آ جائے، 100% ہم سب کو مطمئن کر پائیں، یہ تو نہیں ہو سکتا. تاہم یہ کہ اکثر کی سمجھ میں آ جائے، کم از کم ایسا ہو، لیکن اب ایسا بھی نہیں ہے. پچھلی کتابیں جو بھی میری خود لکھی ہوئی، مجھے بھی پریشانی ہو رہی ہے، یہ عوام بےچارے کہاں سمجھتے ہوں گے. جیسے ہمارے یہاں عام لفظ ہے، پھر وہ سہل لفظ ہے جو ماحول میں ہوتے ان کو اندازہ ہوتا ہے. ملاحظہ فرمائیے، آپ جنرل، آپ کسی طالب علم کو پوچھیں، یونیورسٹی کے طالب علم کو پوچھ لیں، ملاحظہ فرمائیے یہ ہوتا کیا ہے. سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا ملاحظہ فرمایا، کھانا تناول فرمایا، ملاحظہ فرمایا بھی بولتے ہیں. اب وہ نہیں سمجھے گا یہ کیا تناول فرمایا، تو وہ جملے سے اندازہ لگا لے گا اس کا مطلب شاید یہ ہو کہ کھانا کھایا. ملاحظہ میں ہو سکتا ہے کہ وہ مغالطہ اس کو لگ جائے، اس کو سمجھنا پڑے کہ یہ کیا ہوتا ہے. اور ہمارا ہر مبلغ صاحب ملاحظہ ہے، الا واحد، میں اب بچتا ہوں. مجھے احساس ہو گیا کہ ان بیچاروں کو سمجھ نہیں ہوتی، ایک تفنن کے طور پر کہہ رہا ہوں، لیکن میرے منہ سے بھی نکل جاتا ہے بعض اوقات. اچھا، بعض اوقات اس کے بغیر جملہ بن نہیں پاتا کہ یہاں کیا بولے، تو پھر بولنا پڑ گیا کہ چلو یار بول کے گزر گئے. یوں بھی بعض لوگ ہماری باتیں نہیں سنتے ہوں گے، ہمارے بیانات سننے سے کتراتے ہوں گے، یار یہ مرانا پتا نہیں کیا کیا بول رہے ہوتے ہیں، سمجھ نہیں آتی، سر سے گزر رہا ہوتا ہے، تو یہ اٹھ کے چلے جاتے ہوں گے، یا ہمارا جو کلپ چل رہا ہوتا ہے اس کو بند کر دیتے ہوں گے، یا ہمارے فتوے، جو ہمارے سے مراد دار الافتاء اہل سنت کے یا جو بھی علماء کرام مفتیان کرام کے فتوے، یہ پڑھتے ہوں گے تو یہ نہیں سمجھ آتی، بےچارے ادھورا پڑھ کے رکھ دیتے ہوں گے، اب کیا کریں، سمجھ ہی نہیں آتی. ہمارے یہاں تو پھر بھی یہ اہتمام ہے کہ عربی جزئیات جو لکھی جاتی، جزئیہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ بھی مسئلہ ہے نا. عربی عبارتیں، عربی سینٹینس جو لکھے جاتے ہیں فقہ کی کتابوں کے، تو اس کا ہمارے یہاں یہ پہلے سے ان کی تربیت کی گئی ہے، کہا گیا ان کو یہ ترجمہ لکھنا ہے. تو یہ ہمارے یہاں ترجمہ لکھنے کا دار الافتاء اہل سنت میں یہ ہے مطلب اہتمام. لیکن عام جو دیگر مفتیان کرام کے فتوے ہوتے ہیں، ان میں عربی کے کہیں ترجمے ہوتے ہیں، کہیں نہیں ہوتے. اب یار جو اردو نہیں پڑھ سکتا، عربی خاک سمجھے گا یار، کیا سمجھے گا، وہ پڑھ ہی نہیں سکتے، سمجھے گا کیسے. تو یہ مطلب ہے، مطلب یہ ایسی مجبوریاں بھی ہیں کہ آدمی کرے کیا، کہ پورا یعنی کہ ایک نظام بنا ہوا ہے مشکل الفاظ کا، اس سے نکلنا بڑا دشوار، آدمی نکل نہیں سکتا، اصل مشکل ہی ہے. وہ چاہتا ہے کہ لوگوں کی سمجھ میں ہے، لیکن ایسا بولنا نہیں آتا، تو اب کرے کیا. وہ عادت پرانی یہی پڑی ہوئی ہے، میں خود کئی بار الفاظ سے بول کے گزر جاتا ہوں، کوئی لفظ ملتا نہیں اس کا متبادل.
متبادل
جی،
متبادل،
متبادل، متبادل الفاظ نہیں ملتے، تو متبادل کی تسہیل ہو، پھر لفظ تسہیل بھی تسہیل کا محتاج ہے. واٹ از تسہیل؟ تو یوں مطلب نظام چل رہا ہے. میری ایک بات بھی، ایک بہت پرانے مبلغ سے کسی اور ملک کے، اور اردو میں بیان کرتے ہو، تو میں نے کہا آپ کے یہاں مدنی چینل میں دار الافتاء اہل سنت کے سلسلے سمجھتے ہیں، اور نہیں سمجھتے، نہیں سمجھتے. یہ چٹکلا میں نے ایک بتایا آپ کو، سمجھتے نہیں، پلے نہیں پڑتا کہ کیا کیا ہو رہا ہے، اب کیا کریں یار. حالانکہ ہمارے یہاں تو پھر بھی آسان اردو میں، دوسروں کے مقابلے میں ہمارے یہاں آسان ہوتے ہیں سلسلے. میں بار بار بولتا رہتا ہوں تو کچھ نہ کچھ فرق ہے، لیکن حالت یہ، تو آپ بتائیے کہ یہ کیا ہوتا ہوگا یار. لوگ انگلش فلمیں دیکھتے ہیں معاذ اللہ، جن کو انگلش آتی نہیں ہے، لیکن کیا وہ تصویریں اور مار دھاڑ اور یہ دیکھ کر وہ دل بہلاتے ہوں گے، دیکھتے ہیں شوق سے، پہلے سنتے تھے، دیکھتے لوگ شوق سے. تو اس میں کیا نفس ہے، شیطان ہے، یہ سارے اس کی پیٹ تھپک کر، اس کو گھسیٹ کر بٹھا دیتے ہیں اس کے سامنے. لیکن اب جہاں دین کی بات کر رہے ہیں، تو ویسے ہی نفس آنے نہیں دیتا. شیطان ہزار مطلب ہیلے سجھاتا ہے، اور پھر دامن بچا کر شیطان سے، مطلب دامن چھڑا کر، نفس سے دامن بچا کر، کسی طرح وہ ایک دینی محفل میں آ گیا اور سننے کے لیے بیٹھ گیا، اب اس کے لیے دشواری کھڑی ہوئی، پتہ نہیں فرمایا کیا جا رہا ہے. اب پھر وہ بعض اوقات پھر وہ بعض لوگ اٹھتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں، ہم کو لگتا ہے کہ یار یہ کیوں جا رہے ہیں، یہ ان کو ان بیچاروں کا ایسا ہوتا ہوگا کہ تو سمجھ نہیں پڑتی ہوگی یہ کیا بول رہا ہے، کچھ بات سمجھ میں آتی ہوگی کچھ نہیں آتی ہوگی. اسی طرح یہ ہمارا چینل ہو سکتا ہے بعض اسی لیے سوئچ کر جاتے ہوں گے، یار یہ پتہ نہیں کیا بول رہے ہیں مبلغ صاحب. کبھی بولتے ہیں ملاحظہ فرمائیے، کبھی تناول فرمائیے، کبھی بولتے ہیں عقل و شرف. اب یہ ہوتا کیا ہے پتہ نہیں، عقل و شرف پتہ نہیں کیسے کیسے میں سنتا ہوں نا، کبھی کبھی بعض بعض ایسے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں میں مطلب بس خون کے گھونٹ پی رہا تھا کہ اس کو سمجھے گا کون، اب ظاہر ہے کہ ان کو سب کو سمجھایا کیسے جائے گا، یہ بےچارے اپنی جگہ پر 100% درست بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اس 100% درست کو سمجھنے والے کہاں سے لائیں گے، وہ تو بےچارے انگلش سمجھتے ہیں. آپ دیکھو انگلش بولیں 1 2 3 4 5 6 یہ سمجھ لیں گے، اور 37 35 45 آپ پوچھو کسی کو یہ کیا ہوتا ہے، 37 35 45 جو میں نے بولا نا شاید اس کو دوہرا بھی نہیں سکیں گے، یہ کچھ کا کچھ بول جائیں گے آپ کو ہنسی آ جائے گی. تو اس طرح یہ نیو جنریشن کی بات کر رہا ہوں جیسے حالات ہو گئے. تو میں تو یہ بولتا رہتا ہوں کہ فگر حتی الامکان انگلش میں بولا کرو یا کچھ تو سمجھ میں تو آئے، بچے نہیں سمجھتے، دو میں نہیں سمجھیں گے اور ٹو میں سمجھیں گے. اب جو نظام تعلیم خود ہمارے دارالمدینہ کا بھی یہی انداز ہے، تو اس لیے کہ معاشرے کا انداز یہی ہے 1 2 3 ہے 5 4 6 اس میں سمجھیں گے بچے. یہ کبھی آتے بھی ہیں نا اپنے مدنی چین کے بچے تو یہ دو نہیں بولتے، ٹو بولتے ہیں، تھری بولتے ہیں، کوئی کوئی بچہ دو تو وہ کیا گھر کے ماحول میں سیکھا ہوگا تو بولتا ہے، ورنہ اسکول میں یا اپنے یہاں یہ ٹو سکھایا جاتا ہے، یہ مجبوری ہے، وہ شرن کوئی حرج بھی نہیں ہے، سمجھے، کوئی حرج نہیں ہے اگر کوئی انگلش الفاظ بولتا ہے تو اس میں کیا گناہ ہے. بہرحال یہ کہ گفتگو بات چیت جس میں سمجھانا مقصود ہے یا شرعی مسئلہ جس کو بتانا مقصود ہے اس کے لیے مطلب یہی ہے کہ اپنے وہ سمجھے، اسی زبان میں اگر بتائے تو فائدہ زیادہ. اب میں شرعی مسئلہ بول دیا، شاید یہ لفظ مشکل ہے، شرعی میں شرعی پردہ کہتا رہا اب تک، پھر مجھے احساس ہوا میں نے کہا شاید یہ نہیں سمجھتی ہوگی، کوئی تعداد ہوگی جو نہیں سمجھتی ہوگی، اس ماحول کے اندر ہے دعوت اسلامی کے وہ سمجھتے ہوں گے، بالکل کلیئر کٹ جو دنیاوی پڑھے لکھے لوگ جو ہے نا یہ ہو سکتا ہے شرعی میں نہیں سمجھتے ہوں گے، تو میں نے کہنا شروع کیا اسلامی پردہ، اسلامی پردہ یہ سمجھتے ہوں گے، اسلام میں سمجھتے ہیں، اس میں کوئی نہیں پوچھے گا اسلامی پردے کا معنی کیا، شرعی میں ہو سکتا ہے سب پوچھیں گے یہ کیا ہوتا ہے، یہ کون سا پردہ ہے، یہ میرا گمان ہے. اس لیے میں سوچ سوچ کر کوشش کرتا ہوں کہ جب مقصود سمجھانا ہے تو آسان لینگویج میں سمجھائے. اس میں کیا ہوگا، ایک ہوگا سائیڈ افیکٹ اس میں کہ جو اہل علم ہوتا ہے نا طبقہ جن کو ہماری یہ لوجک نہیں پتا ہوتی وہ بولیں گے یار بس ایسے ہی بچے بیٹھے ہوئے کوئی بات نہیں بول لیں، ہم ان بچوں کو سنبھال لیں تو کامیاب ہو جائیں تو بہت ہے، وہ بھی سمجھ ہی جائیں گے جب سنتے رہیں گے نا کہ بچے ہیں یہ بچوں کو تربیت دے رہے ہیں. ٹیچر بھی ہے تو بچوں کو بچوں کی زبان میں ہی سمجھاتا ہوگا اگر وہ اپنے ادق اور ثقیل الفاظ میں سمجھائے گا تو کہاں سمجھیں گے، ادق مشکل، ثقیل معنی ہیوی، عوام ہیوی میں سمجھیں گے ثقیل میں نہیں سمجھیں گے، وزندار ثقیل وزنی.
آپ کی پوری وضاحت سے جو بات ذہن میں آ رہی ہے جیسے آپ نے فرمایا کہ تحریری طور پر آسان الفاظ نکالے جائیں، تو اب جسے تحریر لانی ہے اپنی رسالہ لانا ہے کتاب لانی ہے یا کوئی پیپر لانا ہے تو اگر وہ اتنا آسان کرنے کے لیے پھر لغت کیا وہ سہارا لے گا اور ایک ایک لفظ کو آسان کرنے کے لیے یا میکسیمم یا کسی نہ کسی لفظ کو آسان کرنے کے لیے کوشش کریں گے تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ان کی وہ جو تحریر جو شاید مہینے یا دو مہینے یا تین مہینے میں وہ لکھنے میں کامیاب ہو جاتے تو 5 5 6 6 7 7 مہینے نکل جائیں گے یا وقت لگ جائے گا، ایسا آپ کو لگتا ہے کہ کیونکہ جد لانے کے اس میں بھی پھر وہ ہو جائے گا اس معاملے میں؟ آپ رہنمائی فرمائیں.
مجھے دیر اسی لیے تو لگ رہی ہے ورنہ میری اتنی کتابیں آ جاتی ہیں بھائی بس میرا دماغ بیٹھا ہو گیا یار، 100 کی جگہ ایک کتاب دیں یار، کم کو سمجھ میں آوے یار، باقی واہ 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 واہ، او کیا یار کیسی اردو ہے، او کیا مطلب، تو بھی یہ خالی یہ اپنے کو سننا نہیں ہے، اپنے کو جنت میں جانے والوں کی لائن دیکھنی ہے، وایا مدینہ شان. اس لیے مجھے بہت دیر لگ رہی ہے، بار بار لغت اٹھا کر دیکھنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات لغت میں نہیں ملتے تو پھر کسی سے معلوم کرنا پڑتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے، ہر لفظ کا نہیں، لیکن کئی الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو مجھے یوں لگتا ہے یہ نہیں سمجھے گا، یہ نہیں سمجھے گا، یہ نہیں سمجھے گا.
حضور تو یہ جو آپ فرما رہے ہیں، تو یہ لکھتے وقت جب بندہ لکھتا ہے، کوئی بھی لکھے گا، اور جب بریک لگے گا، آسان لفظ کی اب تلاش کرے گا، یہ کرے گا، یا معلومات جیسا بھی آپ نے اپنا پروسیجر بتایا، تو آپ کو نہیں لگتا ایک فلو ہوتا ہے تحریر کرتے وقت، لکھتے وقت ایک تحریر آ رہی ہوتی ہے، مضمون چل رہا ہوتا ہے، اس میں آپ نے بریک لگ گیا کہ یار اب اس کا آسان ڈھونڈوں تاکہ قوم کی سمجھ میں آ جائے، تو اس وہ سارا ڈھونڈنے کے بعد پھر وہ آسان کر کے لکھنا، یا بسا کا تھوڑا جملہ تبدیل کر دینا، تو فلو رکتا ہے اس سے، اور اس کو آپ کیسے ایڈجسٹ کرتے پھر؟ آپ
کر ہی رہا ہوں آپ کے سامنے ہی نا، میں حدیث مبارکہ اور قرآن کریم کے ترجموں سے ڈرتا ہوں اس میں اپنے الفاظ داخل کرنے سے. یہ بھی بتا دوں کہ علماء نے جو ترجمے کیے اس میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو بالکل ہی عام فہم ہوتے ہیں، ترجمے کو تو نہیں چھیڑتا میں، ترجمہ جو بھی یہ لکھا وہ ایز اٹ از. اچھا حدیث مبارکہ کا ترجمہ جو ہے یہ مختلف علماء کرتے ہیں، ان میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ ایسا ہوتا ہے کہ یہ اس کی جگہ بالکل دل مطمئن ہوتا ہے کہ اس میں کوئی تبدیل کرنے میں حرج نہیں ہے، تو بھی بعض اوقات پر جب سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوتا ہے نا، تو میں یہ لکھ کر پھر وہ ایک میرا اشارہ ہے میم کر کے ڈوٹ لگاتا ہوں، اس میں آگے لکھتا ہوں غور نے مفتش غور. اچھا اب ہمارے مفتش اس کو غور کریں، ان کو بھی بعض اوقات نہیں سمجھ میں آتا میرا بریکٹ میں لکھا ہوا، تو یہ ایز اٹ از چھوڑ دیتے ہیں، تو پھر فائنل جب اس کی مفتی صاحب کرتے ہیں نا، اب تو میم سے مفتی اور میم سے مفتش ہے، میرا دونوں جگہ گزارا ہو جاتا ہے، تو اس طرح میں احتیاط سے چلنے کی کوشش کرتا ہوں. اب یہ سارا کون اتنی یار محنت کرے گا، یہ نا مشکل، تو مجھے چونکہ پیسوں کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے کہ جو مجھے کوئی اجارہ مل رہا ہے تو میرے پیسے کم ہو جائیں گے، میں جلدی کر لوں، میرے تو کچھ بھی نہیں ہے، نہیں 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 نہ صحیح، نو پرابلم، مجھ کے فرض و واجب تو نہیں ہے، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ میں کم دوں، لیکن نا کم کھاؤ لیکن لذیذ، لوگوں کو سمجھ میں آئے. پھر بھی کئی ہارڈ الفاظ ہیں جس میں میرے کو معنی ملتے نہیں ہیں، یا وہ کچھ سجکا نہیں پڑتا، شرع صدر نہیں ہوتا کہ اس کے معنی میں جو لکھوں گا کہیں یار اس کو مشکل نہ کھڑی ہو جائے، غلط نہ ہو جائے، پھر جانے دیتا ہوں. یہ بھی ہے کئی الفاظ میرے اس طرح ہوتے ہیں، نہیں نا اپنی وہ نہیں چلا نہیں کہ مطلب جو ہو یا نہ ہو سمجھ میں آئے نہ آئے آسان کرتے چلے جاؤ، اور پھر یہ آسان نہیں آخرت کی مشکل کا سبب بن جائے.
میں یہ تحریر کرنے والوں کو سامنے رکھ کر چند چیزیں آپ سے عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب یہ جو کچھ آپ فرما رہے ہیں، یہ کسی نے اگر ایسا کر بھی لیا تو وہ جس کو کہتے ہیں انشا پردازی، جو لکھنے کا ایک فن ہے جس کا بھی آپ نے کہا کہ ایک صلاحیت، اور پڑھنے والے کو اس کے اندر لطف آئے، الفاظوں کی وہ مطلب ریپیٹیشن نہ ہو، بار بار وہ لفظ نہ آئے، اور ایک جملہ بھی بڑا خوبصورت سا بنے، تو ان تمام تر چیزوں کے ساتھ یہ انشا پردازی کو باقی رکھنا کہ پڑھنے والے کے لیے دلچسپی بھی رہے، اور اس کو وہ اس کی ردم اور اس کا وہ پورا سیکوینس بھی بنتا رہے، اس کے لیے کیا مدنی پھول عطا فرمائیں گے؟ اللہ کرے کہ آپ کے ان مدنی پھولوں پر ایک ایسا تحریری انداز ہو جائے، تو ہمارا بھی پورا سسٹم ہے المدید علمیہ کا، یا ہمارے دیگر بھی کئی عاشقان رسول تحریر کرتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی ان باتوں سے ان کو فائدہ ہو، تو تحریر میں مزید خوبصورتی پیدا ہو جائے کہ بھائی انشا پردازی کو کیسے باقی رکھا جائے.
انشا پردازی یہ ایک فن ہے، اور یہ ہر ایک کو آتا نہیں، یہ لکھتے 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 آ جاتا ہے، شاید اس کی کوئی ہو سکتا ہے ادارہ کوئی سکھاتا ہو، یہ مجھے پتا نہیں ہے، یہ لکھتے لکھتے آدمی سیکھ لیتا ہے.
آپ نے جیسے کہ ابھی ارشاد فرمایا کہ لوگ اٹھ کے چلے جاتے ہیں، تو بعض اوقات اس میں الفاظ آسان بھی اگر کر لیا جاتا ہے، جیسے ابھی آپ اتنی دیر سے بات کریں تو ہر شخص لکھتا نہیں ہے، نہ ہر شخص کے لکھنے کا کوئی میز، لیکن ابھی آپ بیان فرما رہے تو ایک سننے والے سن رہے ہوں گے، تو بیان کرتے ہوئے جیسے کہ الفاظ بیان کرتے وقت ایک باڈی لینگویج، فیس ایکسپریشن، ہاتھوں کا، اور یہ سارا یہ جو سسٹم ہے کہ اس میں بیٹھنے دیکھنے والا بیٹھ جاتا ہے، جیسے بعض اوقات ہم بیان کرتے ہیں تو ہمیں وہ نہیں سمجھ میں آ رہا تھا بعض اوقات اردو واضح، تو ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ الفاظ سمجھ میں نہیں آ رہے تھے، لیکن وہ جو آپ کہہ رہے تھے نا تو وہ باڈی لینگویج ہمیں سمجھا رہی تھی۔ تو بعض ایسے مبلغین بھی ہوتے ہیں کہ جو یا بیان کرنے والے جن کی باڈی لینگویج نہیں ہوتی، وہ بالکل سمپل سمپل سا یوں کر کے نکل جاتے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ باڈی لینگویج کے ساتھ ہاتھ اور یہ جسم کا موومنٹ کرنا، فیس ریڈنگ، اپنا ایکسپریشن دینا، اس کا بھی ایک سننے والوں پر اثر پڑتا ہے؟
اثر تو پڑتا ہے۔ عام دیکھو انہیں لوگوں کو بٹھانے کا ایک تو ہوتا ہے کہ جس کو یہ سن رہے ہیں اس کے یہ معتقد ہوں، تو سمجھ میں نہیں بھی آتا تو عقیدت سے بیٹھے رہتے ہیں۔ اچھا، دوسرا یہ کہ اگر یہ کیفیت نہیں عقیدت تو اس کا نام بہت بڑا ہو تو بھی بیٹھیں گے، یا اس کا عہدہ بہت بڑا ہو، کوئی منسٹر یا اس سے کوئی اوپر لیول کا کوئی شخص ہوگا نا تو وہ بھلے بھانگرے بانٹتا ہوگا بیٹھے رہیں گے، ایک نفسیاتی طور پہ۔ اچھا، اسی طرح کسی کی وہ نہیں پرجوش مطلب خطاب ہوتا ہے، جس کو شہباز خطابت اپنے بول دیں، کسی کا لقب ہو تو وہ ناراض نہ ہو جائیں گی، یعنی بالکل یعنی کہ وہ ہوا میں پرواز کر رہے ہوتے، سمجھے، وہ جوش میں، تو اس کو سنیں گے، نعرے بھی لگائیں گے۔ اگر کوئی نعرے لگانے والے کو پوچھ لینا کان میں کیا سمجھا آپ نے، اب پھر یہ کہ تھوڑا ہٹ کے آگے ہاتھ نہیں گھما دے کہیں، جیسے نعتوں کے اشعار پڑھے جا رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی نعرے لگاتے ہیں، نوٹ چلاتے ہیں، واہ 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 سبحان اللہ، اور جھوم رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پوچھ لے کہ شعر جو ابھی جس پہ آپ گھوم رہے تھے اور جھوم رہے تھے اس کا معنی کیا ہے، آپ دیکھیں تماشا دیکھیں اس کا، تو کیا اس کی آواز اچھی ہے نعت خوان کی تو بھرم رہ جاتا ہے، تو اس کی آواز پر وہ جھوم رہے ہوتے ہیں، گھوم رہے ہوتے ہیں، پلے خاک بھی نہیں پڑتا، سمجھے۔ تو یوں طرح طرح کے اسباب ہیں کہ بندہ سنتا ہے، یا دعوت اسلامی سے محبت کی وجہ سے ہمارے بیان سنتے ہیں، پلے پڑے نہ پڑے، اب وہ کالے اور گنگریالے بالوں والے دنیا میں کیسے کیسے لوگ سنی رہے ہوتے ہیں نا، سمجھے، اور ان کے اب چلتے ہی اپنے تو یہ تھوڑی اردو جانتے ہوتے ہیں، ان کو بس بیٹھے ہوتے ہیں محبت میں، یا اللہ بہتر جانے مطلب کس طرح بیٹھتے ہوں گے، کتنی دیر کے لیے بیٹھتے ہوں گے، خدا بہتر جانے، سمجھے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ محبت عقیدت یہ بھی سننے پر برنگ اختہ کرتی ہے، پلے نہ بھی پڑے تو بندہ بیٹھتا ہے، یا تلاوت قرآن ہم سنتے ہیں، پلے تو نہیں پڑتی نا ہمارے، لیکن یا عقیدت موجود ہے نا، قرآن کریم سے محبت ہے تو ہم سنتے ہیں، اور بالکل سننا چاہیے، سمجھ میں نہیں بھی آئے گا ثواب ملے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
مصطفیٰ اتاری، عرض گزار ہوں، امیر علیہ سنت دامت برکات والے کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیں کہ مکرو اوقات میں شجرہ شریف یا شجرہ شریف کے اوراد وظائف وغیرہ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، برائے کرم جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا۔
قرآن کریم کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے، گناہ نہیں ہے، البتہ بہتر یہ کہ یہ تین جو اوقات مکروہ ہیں نا ان میں تلاوت نہ کی جائے۔ اب یہ کون کون سے، تو سورج جب نکلا ہے نا، سن رائز ہوا، تو اس وقت سے لے کر 20 تا 25 منٹ یہ وقفہ جو تھا، اس میں تلاوت کے بجائے کوئی اور ذکر و درود کر لے، تلاوت کرے گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ اس کے بدلے کچھ اور کر لے۔ یہ اسی طرح سورج جب سر پہ آتا ہے، جس کو عام طور پہ عوام میں زوال کا ٹائم بولتے ہیں، تو اس وقت بھی قرآن کریم کہ تلاوت کے بجائے اور اورات۔ اسی طرح جب سورج ڈوبنے لگے، سن سیٹ ہونے لگے، اس سے پہلے 20 سے 25 منٹ پہلے، یہ بھی وقت مکروہ ہے، تو ان میں اس میں بھی وہی مسئلہ، تلاوت کے بجائے ذکر و درود، لیکن تلاوت کرتا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، جائز ہے۔ اس کے علاوہ رہے شجرے، تو ان کے لیے تو کوئی روایتیں بھی نہیں ہے، شجرہ ہے، درود پاک ہے، اس میں تو ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے، بلکہ ان کے تلاوت کے بدلے بھی یہ کرنے ہیں کام، اس میں کوئی کراہت یا کوئی ممانعت کچھ بھی نہیں ہے، مطلب صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔
زین العابدین بھائی کا سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا لے پالک بچہ جو ہوتا ہے اس کا وراثت میں حصہ ہوگا؟
جی نہیں،
ہمارے پاس دارالفتاء اہل سنت میں اس طرح کے بھی سوالات موصول ہوتے ہیں کہ چونکہ یہ بچہ انہوں نے لے لیا تھا تو اب ان کے جو اصل والد یعنی ان کے اپنے ہی بہن بھائی جو حقیقی بہن بھائی وہ اس کو اس کے والد کی وراثت میں سے حصہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ تو ان کا بیٹا بن چکا تھا تو جہاں اس کا اصل حصہ بنتا تھا اس سے انکار کرتے ہیں اور اس کو دینے سے
نہیں نہیں تو بالکل فرض ہے کہ وہ تو قرآن شریف سے ثابت ہے یہ جو ترکے ہیں نا تو یہ اس طرح نہیں دیں گے تو یہ تو حرام مطلب گناہ کر جہنم کے حقدار ہوں گے بھلے لے پا لگے تو کیا ہوا بل کیا کر کسی نے آق بھی کر دیا آق کرنے سے آق نہیں ہوتا آق تو ہو جاتا ہے نہ ماں باپ کا نافرمان آق کہلاتا ہے سمجھے تو یہ اخباروں میں دیں گے اس کو ہم نے آق کر دیا یہ مطلب معلومات کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے کہنے کی ضرورت نہیں وہ آق ہے تو خیر تو اب یہ کہ آق ہو یا کچھ بھی ہو چاہے گھر سے نکال دیا اس کو تب بھی اگر باپ فوت ہوا ماں فوت ہوئی یہ اس کا وراثت میں حق نکلے گا اس کو ڈھونڈ کر بھی دینا ہوگا اور یہ آئے گا تو اس کا حق ہے کہ یہ مانگے دوسرے بھائی بہنوں سے تو کماتا نہیں تھا تیرا کوئی حصہ نہیں ہے یہ سب عوامی باتیں اور گناہ کی باتیں ایسا نہیں ہے زیادہ کماتا ہو کم کماتا ہو کام چور ہو سست ہو کچھ بھی حصہ نہیں لیا باپ کے کام کاج میں ساری زندگی اس نے ستایا ہے تب بھی وراثت وہ چیز ہے کہ اس کا اس کو حصہ ملے گا یہ بالکل یہ اصول یاد رکھے گا یہ قرآنی حکم بتا رہا ہوں اس کی تفصیل سے میں عرض کر رہا ہوں تو یہ مطلب قرآنی حکم ہے اس میں بالکل اگر آپ اپنی عقل ہوشیاری کریں گے نا کہ بہن کو یہ دے دیا تو بھائی کو وہ دے دیا تو اس کو یہ نہیں جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کے مطابق اس کے حصے کیے جائیں گے تو اس لیے کوئی سا ہوتا ہے کوئی فوتگی تو مفتی صاحب سے سمجھ کر تقسیم کریں دارالعلوم اہل سنت ہماری رہنمائی کے لیے الحمدللہ موجود تو ان سے مطلب رہنمائی لے لی جائے اور سوچ سمجھ کر شریعت کے عین مطابق ایک پیسہ بھی کسی کا رکھے تو یہ آگ ہے سمجھ لو یہ ہضم نہیں ہوگا ظاہری طور پر بھلے ہضم ہو جائے آخرت میں یہ ایک پیسہ پھنسا دے گا ایک روپیہ پھنسا دے گا اگر ناحق اس کا دبا لیا تو وارث کا صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
محمد. عبد الحنان بھائی یہ سوال کر رہے ہیں کہ اگر کسی کی نماز قضا ہو جائے تو وہ بعد میں پوری نماز پڑھے گا یا صرف فرض ہی پڑھے گا؟
فرض اور وتر البتہ کسی کی فجر قضا ہو گئی تو اب یہ کہ نصف نار شری تک جس کو عوام زوال بولتے ہیں تو اس سے پہلے پہلے سنت ہے کہ سنتیں بھی پڑھ لے فرض تو پڑھنا ہی اور تو پوری زندگی میں لیکن نصف النہار شرعی کا وقت چلا گیا سمجھو زہر کا وقت آ گیا تو اب وہ سنتیں بھی جو ہے نا یہ مستحب نہ رہی قضا کرنا پڑھنا صرف فرض اب باقی رہے باقی سنتیں مطلب قضا نہیں ہوتی البتہ وتر جو ہے نا یہ ایک قضا ہے اس کی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ روزانہ کتنی تلاوت فرمایا کرتے تھے اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائے.
حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی عبادت سے محبت کا عالم یہ تھا کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ ساری ساری رات عبادت الہی میں مصروف رہتے حتیٰ کہ عشاء کے وضو سے نماز فجر ادا کرتے. حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی تلاوت قرآن کریم سے اس قدر محبت و لگن تھی کہ دن میں دو قرآن پاک ختم کر لیتے تھے اور دوران سفر بھی قرآن پاک کی تلاوت جاری رہتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک سوال یہ آیا تھا کہ تکبیر انتقالات کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں.
مدینہ مدینہ تکبیر تحریمہ کسے کہتے ہیں تکبیر اولا کون سی ہوتی ہے یہ سب سیکھنا پڑے گا. یہ جو پہلی تکبیر ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر نماز شروع کرتے تو یہ تکبیر تحریمہ بھی بولتے ہیں اس کو تکبیر اولا بھی بولتے ہیں. اچھا اور تکبیر انتقالات جیسے کہ رکوع میں گئے تو اللہ اکبر بولا، تو سجدے میں گئے تو اللہ اکبر بولا، تو یہ جو منتقل ٹرانسفر ایک رکن سے دوسرے رکن کے لیے، رکن میں جب ٹرانسفر ہونے کے لیے جو تکبیر کی جاتی ہے، جو اللہ اکبر بولا جاتا ہے، یہ تکبیر انتقال کہلاتی ہے، اور جمع ہوئی تکبیرات انتقالات، یہ سب کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، اس کو واقعی مطالعہ کرنا چاہیے. اب میں اتنا تفصیل یا آسان کر کے بولنے کی کوشش کرتا ہوں، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس طرح آپ کو سمجھائے. تو آپ کتابیں بھی مطالعہ بھی کرتے رہیں اور لغت سے دیکھ کر، لغت سے بھی بعض اوقات رہنمائی نہیں ہو پاتی ہے، بھی کچھ کا کچھ لغت والے بھی کوئی علماء نہیں ہوتے، صحیح بولتا ہوں، یہ بھی ارے بھائی ایسا ایسا لکھ دیتے ہیں کہ بس ان پر بھی آنکھیں بند کر کے بھروسہ نہیں کرنا، اور نہ یہ نیٹ پر بھروسہ کرنا ہے، یہ نیٹ کا مفتی بھی مروا دیتا ہے سمجھے، نیٹ پر بھی بھروسہ نہیں کرنا ہے. آپ کسی اچھے سنی عالم سے پوچھ لیں، یہ انسب طریقہ یہی ہے، بلکہ ضروری یہی ہے کہ اگر آپ کو کچھ سچکا نہیں پڑتا اور ہے مطلب کوئی مشکل معاملہ، تو پھر نیٹ آپ کو آواز لگائے گا ہم تو ڈوبے ہیں، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. نہ نیٹ سے علاج کرنے آپ کو بغیر سوچے سمجھے، نہ یہ نیٹ کے ذریعے جو علاج ہوتے ہیں نا، ان میں بھی جو کنڈے ہوئے نا بازوں کے، مجھے پتا ہے، نیٹ نے ایم بی بی ایس نہیں کیا ہے، ڈاکٹر دی گئی ہے، مجھے کوئی سمجھ میں آ گئی، میں نے داغ دیا اس کو، کچھ پلے پڑ گیا گیا اور یہ علاج ہونا چاہیے، نے لکھ دیا. تو میں مطلب اتنا تو بولتا ہوں، ہم نسخے بتاتے ہم حکمت کے، اور لیکن ہم بسات میں عام طور پہ بولتا ہوں، دیکھو علاج اپنے طبیب کے مشورے سے کرنا چاہیے. اچھا میرے کو جو نسخہ، میں عام طور پہ اس کو بھی اوکے کرواتا ہوں، مطلب تصدیق کرواتا ہوں کہ یہ حکیم صاحب سے، اگر ڈاکٹری کا تو ڈاکٹر صاحب سے، کہ یہ تو پھر وہ بولتے ہیں ہاں یہ اس مرض کا علاج تو ہے، تو پھر آگے چل کر اس کو عام کرنا، یہ کوشش میری یہی ہوتی ہے. اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ جو ہر ایک کی طبیعت اپنی طبیعت ہوتی ہے، کسی کو کوئی چیز معافی آتی ہے، ایک ہی چیز ایک کو معافی نہیں آتی. آپ کو روٹی معافی آتی ہے، مجھے چاول معافی کھاتے ہیں مثلاً، آپ کو مرغی معافی کھاتی ہے، مجھے بڑے کا گوشت معافی کھاتا ہے. یہ فرق طبیعتوں کے، مثال دی میں نے، طبیعتوں کا فرق ہوتا ہے. اس لیے ایک ہی ڈاکٹر سے علاج کا میں اسی لیے بولتا ہوں کہ ڈاکٹر کو طبیعت پتا ہوتی کہ اس کو کیا چلتا ہے کیا نہیں چلتا. نئے ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ایک اکائی سے چلے گا تجربہ، آپ انہیں تخت مشق بن جائیں گے، یہ کہتے ہیں اس کو، نہ اس کے تجربے کی جگہ بن جائیں گے، وہ آپ پر نئے نئے تجربے کرے گا، نئے نئے نسخے ڈاکٹر نئے علاج آزمائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
میں جامعۃ المدینہ لطیف آباد نمبر 4 حیدرآباد کا طالب علم ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مسجد میں نجاست لے جانے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا.
ماشاء اللہ، ہم مسجد میں نجاست لے جانے کے تعلق سے جانتے ہیں کہ اگر نجاست سوکھی ہوئی ہے اور بدبو بھی نہیں دے رہی، تب تو نجاست مسجد میں لے جانا ہے تو منع ہی، مکروہ تنزیہ ہے، ناپاکی مسجد میں لے جانا. جبکہ یہ سوکھی ہوئی ہے، اس سے کسی کو یہ ٹچ کریں تو نجاست لگے گی نہیں، سوکھی بھی ہے اور اس میں بدبو بھی نہیں آ رہی، تو مسجد میں لے جائیں گے تو مکروہ تنزیہ یعنی ناپسندیدہ. اور اگر تر ہے اور دوسری چیز کو لگے گی یہ ایسی ہے اور لگتی ہے، تو اس صورت میں یا اس میں بدبو آ رہی ہے، تو اس صورت میں مسجد میں نجاست لے جانا یہ حرام ہے. تلوث یعنی مسجد میں گری اور اس کے ذرے مطلب لگ گئے، جیسے گوبر ہوتی ہے سوکھی ہوئی اپلے، اگر یہ مسجد میں اس کا دبا پڑا، اس اپلا کہتے ہیں وہ گائے بھینس کے گوبر سوکھے ہوئے کو اپلا کہتے ہیں، تو وہ جلانے کے کام آتے. یہ ہمارے بڑے شہروں میں اتنی سمجھ نہیں آتی، دیہاتوں میں تاپتے ہیں اس طرح کرتے ہیں، شاید اس سے دواؤں والے بہرحال سارا سال استعمال کرتے ہیں، یہ اپلوں پر یہ دوائیں پکاتے ہیں. اب اپلا ہوتا تو ظاہر برتن کے باہر ہی ہوتا، اور کبھی اندر اس کے ذرات چلے جاتے ہیں تو احتیاط کرنی چاہیے. تو یہ کہ مسجد میں اس نجاست سے کسی قسم کی مطلب نہیں کہ اس کا وہ دبا داغ یا ذرات جو ہے نا یہ بکھرے نہیں، یہ خیال رکھنا ہے. اور پھر بھی مکر تنزیہ اگر کچھ بھی نہیں اس سے نقصان ہو رہا تب بھی مکر تنزیہ, ورنہ حرام. بدبو تو پاک چیز سے بھی اگر بدبو آ رہی ہے تو اس کو مسجد میں لے جانا حرام. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
ایک دو تین چار.
آج بھائی آپ کے پاس اتنی ساری پینسلیں کہاں سے آئیں؟
عبداللہ بھائی جس طرح دنیا میں بہت سے لوگوں کا کوئی نہ کوئی شوق ہوتا ہے اسی طرح مجھے بھی پینسلیں جمع کرنے کا بہت شوق ہے. اس وقت میرے پاس بہت سی پینسلیں موجود ہیں اور گھر پہ بھی موجود ہے.
آپ یہ پینسلیں استعمال کرتے ہیں؟
جی نہیں, اگر میں نے یہ پینسلیں استعمال کی تو یہ ختم ہو جائے گی, پھر میں انہیں کیسے جمع کروں گا؟
مگر اس میں تو آپ کے کافی پیسے خرچ ہو جاتے ہوں گے.
ہاں یہ بات تو ہے, اور امی ابو سے ضد کر کے پیسے لے لیتا ہوں تاکہ نئی پینسل لے سکوں.
فضول ضد کرنا تو بہت بری بات ہے.
شوق ایسا ہونا چاہیے کہ ضد اور فضول خرچی نہ کرنی پڑے اور شوق پورا ہو جائے.
یہ تو فضول خرچی نہیں ہے.
مگر آپ پینسلیں بھی تو استعمال نہیں کر رہے.
بہتر یہ ہے کہ ہم امیر اہل سنت سے پوچھ لیں.
مشورہ تو اچھا ہے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام حسین عامر ہے. میں دار المدینہ بوائز ہائی اسکول کلفٹن کیمپس کا طالب علم ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, کیا مختلف چیزیں جمع کرنا اور انہیں استعمال نہ کرنا فضول خرچی ہے؟ اور امی ابو سے فضول ضد کر کے اپنا شوق پورا کرنا کیسا ہے؟ یہ بھی ارشاد فرمائیں کہ بچوں کو کون سا شوق اپنانا چاہیے. جزاک اللہ خیر.
فضول چیزیں جن کی ضرورت استعمال میں نہیں آ رہی جمع کرنا, اس کو ناجائز نہیں کہہ سکتے. وہ ہے تو ایک مال, اب روپے بھی تو لوگ جمع کر ہی رہے نا. تو کوئی ہم دولت مند ہے, اس کو کام نہیں آتا, پتا ہے کہ ساتھ پیڑیاں کھائے, اتنا اس نے جمع کر لیا ہے, اب اگر وہ حلال ہے, اس کے جائز حقوق بھی جو بھی شرعی حقوق ہے وہ بھی ادا کرتا ہے تو اب, یا نہیں بھی بالفرض کرتا, گناہگار تو ہے, لیکن اس کا مال جمع کرنا اس کو گناہگار نہیں کہا جائے گا. تو یہ پینسل جمع کر رہے ہیں تو یہ بھی مال ہے, تو اس کا جمع کرنا گناہ نہیں ہے. البتہ اب ضرورت نہیں ہے تو یہ اس کو نہ جمع کیا جائے, اس کا فائدہ نہیں ہے نا. ہاں کبھی کام آ جائے گی اس لیے رکھا تو پھر یہ فضول بھی نہ ہوئی, اس کا ضرورت ہے, اس کی کبھی کبھی کام آ جاتی ہے. اب امی ابو سے ضد کر رہا, اب اس کو یہ لفظ بولا بہت بری بات ہے. یہ تو میں بار بار سنتا رہتا ہوں, یہ بہت بری چیز ہے, یہ بہت بری بات ہے. جو اس کا لکھتے نا یہ تھوڑا غور کر دیا کرے, وہ ہر بات کو بری بات نہیں بولتے. اب ایک بار ایک میرے ساتھ سائے بھائی تھے, ہم سفر پہ جا رہے تھے تو اس کے گھر کی کوئی بچہ وہ رو رہا تھا فون پہ, اس کو سمجھا رہے تھے نہیں روتے بری بات ہے. تو میں نے کہا اچھی بات ہے, بری بات تھوڑی, آپ کی محبت میں روئے اور بری بھی بنے یار, واٹ از دس. اچھی بات ہے نا, اگر یہ محبت میں ماں باپ کی محبت میں بچہ روتا ہے یہ تو پلس ہے نا, اس کو کتنی محبت ہے روتا ہے, بری بات. تو یہ بھی جیسے نا امید ہے کہ آپ نے کام کر لیا ہوگا, اس پر میں نے تبصرہ کیا ہے, تو یہ بھی ایک لفظ قابل تبصرہ ہے. بات بات میں لوگ بری بات بری بات بری بات, تو ہر بات بری نہیں ہوتی. تو اس یہ الفاظ نہ لکھا کریں, یہ کہیں ماں باپ سے بیکار ضد کر کے ان کو پریشان نہیں کرنا چاہیے, جو بولنا چاہیے صحیح جملہ یہ مطلب بے ضرر بے ضرر, جو نقصان نہ پہنچائے ایسا جملہ, محتاط الفاظ بولے جائیں. تو اب یہ کہ ماں باپ سے بچہ ضد نہیں کرے گا تو کرے گا کس سے؟ اور صحیح بات میں ماں باپ کو مشورہ دوں گا کہ بچے کی اگر ہر ضد آپ ٹالتے رہو گے نا, ہو سکتا ہے کوئی دوسرا اس پہ ہاتھ رکھ دے, پھر وہ اس کی ضد پوری کرنی شروع کر دے, اس کی ضرورت پوری کرنی شروع کر دے اور پھر آپ کے ہاتھ سے نکل جائے بچہ. تو بعض اوقات بچے کی ڈیمانڈ جو ہوتی ہے نا وہ واجبی ہوتی ہے، لیکن ماں باپ کی عادت ہوتی ہے ان کا کام ہی جھڑنا ہوتا ہے، ایسا نہ کیا کرے. آپ کا بچہ، آپ پیار بھی تو کرتے ہو نا، تو کچھ فیس بھی دو نا اس کی. موبائل فون کام آتا ہے، مزہ آتا ہے نا، کیسا مزہ آتا ہے. تو اس کا بھی چارج جو بھی ادا کرتے ہیں نا اپنے، تو یہ بچہ ہے نا، کیا تو غم دور ہو جاتا ہے. بچہ آ کر ابو ابو کر کے دوڑ کے جھپی ڈالتا ہے تو تھکن اتر جاتی ہے. تو ابھی اگر تھوڑا وہ اتنا فائدے والا بچہ ہے تو تھوڑا خرچہ بھی اس پر تو کرتے بھی ہیں، یعنی نہیں کرتے، لیکن کبھی کبھی ضد ان کی پوری جو واجبی ہو اور اس کی عادت خراب نہ ہوتی ہو تو اس کی کر دی جائے. یہ میں اپنے طور پر عرض کر رہا ہوں، ہر ضد پوری نہ کی جائے کہ اس سے بچہ جو ہے نا پھر اکیلا ہو جائے گا اور پریشان کرے گا. تو جیسا موقع، موقع کی مناسبت سے یہ کیا جائے، لیکن لفظ بری بات بچہ، اور کیا بری بات، بچہ تو بچہ ہے، اس کا تو مرفوع القلم ہے، قلم اٹھا ہوا ہے، اس کا گناہ تو لکھا نہیں جاتا. بہرحال بچوں کو ضد نہیں کرنی چاہیے، ماں باپ کو تنگ نہیں کرنا چاہیے، یہ خیال رکھیے گا. اور دوسرا یہ کہ بچوں کو کیا جمع کرنا چاہیے، جمع کرنا اصل یہ نہیں، یہ آدمی کا شوق ہوتا ہے. بعض اینٹک جمع کرتے ہیں، پرانے سکے، پرانی چیزیں. اچھا یہ بھی ایک پوری ذریعہ ہے اس کے، نقلی بنتے ہیں، اینٹک بھی نقلی نقلی بھی کرے ہوتے، اور اس کو سب کو تھوڑی سمجھ پڑتی کہ نقلی ہے، خرید لے گا اینٹک سمجھ، پرانا سمجھ کر، آثار قدیم آ کے طور پر. تو یہ ان کی شوق ہوتا ہے، اپنے شوکس میں یہ سجائیں گے. بس اندھیرے میں بیٹھے ہوتے ہیں، یہ اندھیرے کے شوقین ہوتے ہیں، پھر وہ ڈیم لائٹ کا آپ کو کچھ دیکھنا ہے آپ پڑھ نہیں سکتے، ڈیم لائٹ کے شوقین بھی، کیوں میں نے تو گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا نا، اتنی سی لائٹ ہو گیا کیا مسئلہ ہے، تو پتا چلا گیا یہ بھی کوئی شو ہے، ان کا فیشن ہے. اس طرح کے بھی لوگ آپ کو ملیں گے، ہو سکتا ہے کم ملیں، لیکن یہ شوق شاید مالداروں کا ہوتا ہے کہ اپنے وہ خاص کمرے میں ڈیم لائٹ رکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
پیارے امیر السنت، میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، صدقہ اور خراج میں کیا فرق ہے؟ آپ اس کے بارے میں کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ.
صدقہ عربی لفظ ہے، خیرات اردو لفظ ہے. عربی میں خیرات کہتے ہیں خیر کی جمع کو، یعنی بلائیاں، اور ہمارے یہاں اردو میں کہتے ہیں جو مطلب رائے خدا میں خرچ کیا جائے. اسی جیسے عام طور پہ بھکاری کو ہم دیتے ہیں تو ہم اس کو خیرات بولتے ہیں، لیکن عوام الناس کا ایک طبقہ یہ صدقہ میں صرف وہ سمجھے گا کہ جیسے آٹے پر انڈا رکھتے ہیں، تھوڑا تیل کی کٹوری رکھتے ہیں، پھر کسی کے گھر دیتے ہیں، یہ صدقہ نکال دو، تو یہ سمجھتے ہیں یہ صدقہ نکال دو. یا کالا بکرا، کالا مرغا جس میں ایک بھی سفید پر نہ ہو، اس ٹائپ کے بھی صدقے چل رہے ہوتے ہیں. تو یہ عوام ہماری، یہ ہماری، ہم لوگ صدقہ ہی بولتے ہیں، دعوت اسلامی کو صدقہ دے دو، صدقہ نفل دے دو. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ یار یہ سب سمجھتے ہوں گے، پتہ نہیں یہ لفظ کوئی انڈے اور آٹے دینے نہ شروع کر دیں، لیکن ابھی تک سنا نہیں ہے کسی نے دیا ہو گیا. ایک دوسرے کو پوچھتے ہوں گے کہ بینک اکاؤنٹ میں کتنی بوریاں جمع کروانی ہے آٹے کی، تبھی سنا نہیں ہے. خیر تو عوام خیرات میں سمجھتی ہے، میں کبھی کبھی لفظ خیرات بولتا ہوں، لیکن چونکہ صدقہ یہ وسیع المعنی لفظ ہے، کوئی اور بھی معنی ہے صدقہ، صدقے کا معنی وسیلہ بھی ہے، یا اللہ اپنے محبوب کے صدقے کرم کر دے، ہے نا. تو یہاں وسیلہ صلی اللہ علیہ وسلم، وسیلہ ذریعہ. اچھا، اور صدقے خالی مال رائے خدا میں خرچ کرنا ہی صدقہ نہیں ہے، مسلمان کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا یہ بھی صدقہ ہے. اچھا، کسی مسلمان کے سامنے مسکرانا یہ صدقہ ہے. تو جو صدقے کے اور معنی یہ دو تین ذہن میں ہے تو میں نے عرض کیا. تو اس لیے ہر جگہ صدقے کا معنی خیرات میں کرتا نہیں، لفظ صدقہ چھوڑ دیتا ہوں. اب حدیث میں آیا کہ صدقہ کہ یہ فضیلت تو اللہ جانے اس کے بتائے سے، اس کے حبیب جانے کہ یہاں صدقے سے مراد کیا ہے، اور اس ان کے بتائے سے علماء محدثین جو ہوتے ہیں وہ جانتے ہوتے ہیں، جو شرح لکھتے ہیں کہ یہاں صدقے سے مراد رائے خدا میں خرچ کرنا ہے یا کچھ اور ہے، یا ہر طرح کا صدقہ اس میں شامل ہے اس فضیلت میں. تو اب یہ خلاصے تو ہم نے تو نہیں کرنے نا، عوام، ہم لوگ تو عوام ہیں نا، یہ علماء بتائیں گے کہ اب مطلق وہ بھی نہیں بتائیں نا کہ اس حدیث کے معنی کیا ہے، یہاں صدقے سے مراد کیا ہے، یہ تو اس لیے پھر لفظ صدقہ ہی بولنے میں عافیت ہے. ویسے اپنے اردو میں ہم بولیں کہ دعوت اسلامی کو وہ اپنے صدقات سے وہ مطلب خیرات یا رائے خدا میں دیں یا کچھ ایسا, اب اس کے الفاظ متبادل ہیں بھی مشکل, کہ خیرات عام طور پر بھکاری کو دی جاتی ہے, بھیک خیرات ان معنوں میں ہمارے زیادہ یہ لفظ بولا جاتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ, ਬੱਚੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਕੇ ਪਕਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਹੀਨੇ ਦੂਰ ਦੂਰ ਚੱਕਰ ਝੜ ਰਿਹਾ. ਜੇ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀਏ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਹਰਜੇ ਤੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਵਾਲ?
ਸਰ ਉਹ ਵਾਲ ਝੜਦੇ ਸਰੋਂ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪਕਾ ਰਹੀ ਹੋਗੀ ਉਸਕੇ ਵਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਏ ਹੋਂਗੇ, ਉਹ ਸ਼ੈਂਪੂ ਔਰ ਇਹ مختلف جو صابن ہوتے ہیں نا ان سے بھی بال جھڑتے ہیں, کمزور پڑتے ہیں, کیمیکل ہوتے ہیں نا ان میں, اور غذاؤں سے بھی بال جھڑتے ہیں. ایسی غذائیں بھی ہوتی ہیں کہ جو بالوں کو کمزور کرتی ہیں, اس سے بال جھڑتے ہیں. تو اس طرح کا کوئی ہوگا. اچھا, پھر بال کی ایک ایج ہوتی ہے, ہر بال کی اپنی عمر ہوتی ہے, اپنی ایک فکس سائز ہوتی ہے کہ اتنا اس نے بڑھنا ہے, اس کے بعد یہ خود بخود ٹوٹ جاتا ہے. یوں بال صحت مند آدمی کے بھی ٹوٹیں گے, آپ کنگھی کرو تو کچھ نہ کچھ اکا دکا بال تو نکلے گا, جن کا نہیں ٹوٹتا ان کا بھی نکلے گا. تو کیا وہ اب کمزور پڑ گیا, ایکسپائر ڈیٹ اس کی قریب آ گئی یا موت کا وقت آ گیا اس کی, یوں سمجھو وہ کٹ جائے گا, خود ہی خود گر جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. مسجدوں میں موج سے گھوم پھر رہے ہوتے ہیں, کیا ہم لوگوں کے سروں سے گرے, کسی کی داڑھی سے گرے, وضو کرنے میں ہاتھ میں آ جاتے ہیں گر جاتے ہیں. تو کسی کے تو مرض کی وجہ سے جھڑ رہے ہوتے ہیں, کسی کے تو ویسے وہ اس کے آلریڈی اس کا ٹائم پورا ہونے سے وہ گرتے تو ہیں بال. تو اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا جس سے بال گرتے ہوں گے, کہ یہ سمجھتے ہوں گے کسی نے کچھ کروا دیا ہے, آئین ممکن ہے یہ بال نظر آ رہے, تشویش ہو رہی ہے ان کو, شاید اسی لیے پوچھا ہو. تو آپ وہم نہ کریں, انشاءاللہ ایسا مسئلہ نہیں ہوگا. ایک دور میں یہ بہت افواہ چلی تھی میرے لڑکپن میں, یہ قرآن کریم میں بال مبارک کر موئے مبارک, اب لوگوں میں اس کے چرچے ہو رہے تھے, آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے. ایک باقاعدہ یعنی کہ ایک رومر چلی تھی اور لوگ قرآن کریم میں ڈھونڈتے تھے اور مل بھی جاتے تھے. پھر غالباً علماء نے وضاحتیں کی تھی کہ کچھ تلاوت کرتے ہوئے اور کسی کا بال گر گیا ہوگا تو وہ قرآن شریف میں رہ گیا ہوگا. تو اس طرح یہ بال مبارک نہیں ہے, اس کو موئے مبارک نہیں کہہ سکتے, سرکار کا بال مبارک اس طرح نہیں ملتا قرآن کریم میں, ڈھونڈنے سے مل جاتے ہیں ان اور لوگوں کے ہوتے ہیں. حقیقت بھی یہی ہے, اور یہ باتیں اب بھی شدہ شدہ سنی جاتی کہ قرآن کریم میں بال نکلا ہے یہ وہ سرکار کا بال ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایسا اس کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنا جان بوجھ کر یہ گناہ ہے, بالکل نہیں کرنا چاہیے, نہ اس کی وہ احترام نہ زیارت, اور یہ جو صاحب کتاب کے موئے مبارک کہہ کر. تو آپ فکر نہیں کریں, انشاءاللہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, بال نکال دیں. البتہ انسانی بال جان بوجھ کر کھانا یہ حرام ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ مجھے یوں پتا چلا کہ کچھ سالوں پہلے توجہ نہیں تھی اس کی طرف, بال کی طرف عام طور پر توجہ نہیں ہوتی. الگ ہے انسان کے جسم سے جو بھی چیز یہ جدا ہوتی ہے, بال ہو یا ناخن ہو, یہ سب کھانا حرام ہوتا ہے. خیر, تو وہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے مکتوب کی کوئی کتاب میں, ان میں ایک مکتوب میں لکھا تھا دوا کا نسخہ, کسی نے حکیم صاحب نے لکھ کر دیا ہوگا تو اعلی حضرت کے لیے. تو اعلی حضرت تو تھے تو ماہروں کے ماہر, آپ فرماتے ہیں کہ اس میں تو شعر لکھا ہوا ہے, شین عین را شعر, شعر کے معنی تو بال ہوتے ہیں. اچھا, شعر بھی انسانی شعر اس طرح کا کوئی لفظ تھا. تو اعلی حضرت نے پکڑ لیا, بولا یہ دوا یہ کیسے کھائی جائے, انسانی بال اس میں تو ڈالا جاتا ہے تو حرام ہے انسانی بال کھانا. تو اعلی حضرت نسخے اور بھی میں نے اس طرح کے مکتوب دیکھیں کہ جیسے ایک نسخہ کسی نے لکھ دیا ہوگا تو بولا ہاں یہ سب جو بھی نسخہ ہے یہ سب سمجھ میں آ گیا. اس کے معنی کہ ایک لفظ ہے تھوڑا ہوا ایسا ہوگا, دواؤں کی اپنی اصطلاحیں ہوتی ہیں, جو توجہ شریف میں نہیں آیا ہوا اعلیٰ حضرت کے، تو پوچھ لیا کہ اس کے معنی کیا، پہلے معنی پتا چلے پھر اس دوا کو میں استعمال کروں، اس طرح کا. اعلیٰ حضرت اتنے محتاط تھے، ہم تو جو آیا نگلتے رہتے ہیں. حکمت کی دواؤں میں بھی طرح طرح کی چیزیں ڈلتی ہیں، طرح طرح کی. میڈیسن تو ٹھیک ہے وہ بدنام ہے، لیکن اس میں بھی طرح طرح کی چیزیں ڈلتی ہیں. میں آپ کو کیا کیا بتاؤں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
یا سیدی، حرمت والے مہینے، ان کے بارے میں کیا بنی پھول ہیں؟
رجب شریف، ذیقعد، ذوالحج، محرم، چار مہینے جو نا یہ حرمت والے ہیں. ایک یہ رجب اکیلا، اس کے آگے پیچھے حرمت والا مہینہ نہیں ہے، اور وہ تین کنٹینیو ہیں. یوں چار مہینوں کو یہ قرآن کریم نے مطلب چار ماہ کو حرمت والا قرار دیا ہے. حرمت معنی عزت والا، احترام والا، رسپیکٹ والے. یہ چار مہینے، ان میں عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے، ثواب بڑھ جاتا ہے ان مہینوں میں نیکی کا، اور گناہ کو بھی مطلب ہے کہ وہ زیادہ سخت ہو جاتا ہے. تو اس میں اور سنبھل کے چلنا ہے، اور نیکیوں سے مطلب کوتاہی نہیں کرنی، اللہ نصیب کرے. اور اس میں استغفار کی کثرت کرنی ہے، جتنا استغفار کریں گے نا اتنا اچھا ہوگا، تو اللہ پاک ہمیں اپنی یعنی آگ سے بچائے گا، جہنم کی آگ سے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
معلومات خزانہ ہے یہ، عافیت کا ٹھکانہ ہے یہ، آ جائے سب سیکھ لے دین کو، نیکی کی راہ پلانا ہے یہ.
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.